بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ مبارک رمضان کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس بات کی طرف آپ لوگ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ خاص ایام جو دین میں مقرر کیے گئے ہیں وہ ایک خاص کیفیت کو ایجاد کرنے کے لیے ہیں، ورنہ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر وقت اللہ کا وقت ہے، ہر ماہ ہر سال وہ سب اسی کا ہے، وہ تمام زمانے پر غالب ہے. تو جب کوئی دن خصوصیت کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس خاص خصوصیت سے ہم اپنے آپ کو وہ مرحلے تک پہنچا سکیں جس مرحلے تک پہنچنے کے لیے وہ دن کو رکھا گیا ہے. چاہے وہ آیاد ہوں، عیدیں ہوں، چاہے وہ اور ایام ہوں، چاہے وہ شعبان، رمضان یا اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہو، یہ سب اپنی جگہ پر ان کی اہمیتوں کو اس لیے بتلایا گیا ہے کہ اس مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان ان مراحل کو پا سکے کہ جو اس کے لیے اجتماعی زندگی کو بلند تر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. میں نے لفظ اجتماعی زندگی اس لیے کہا ہے کہ دین کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک اجتماعی کردار نبھانے کے لیے لایا گیا ہے، اور دین کے لانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انسان کا انسان سے رشتہ محکم کرنا، انسان انسان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا، اور انسان انسان پر ظلم نہیں کرنا، ان چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ورنہ انسان کی فطرت خود اپنی جگہ پر کافی ہے کہ جہاں پر اللہ اسے عقل اور فطرت دے کر یہ تقاضا کر سکتا تھا کہ تو ظلم نہ کرے، تو انصاف کرے، اور ایک دوسرے سے محبت اور نیکی کا برتاؤ رکھے، یہ سب کام عقل اور فطرت پر کروا سکتا تھا، لیکن دین کو اس لیے لے آیا کہ تاکہ انسان انسان سے مل کر اپنے آپ کو ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ڈھانچے میں تبدیل کر دے کہ جس کا اثر اس کی خود کی ترقی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، وہ آنے والی نسلوں کا وہ ایک طریقے سے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان کی کوششیں انسان کی حد تک رہ کر ختم ہو جائیں. تو فردی ایمان کو اجتماعی حقیقت میں تبدیل کر کر ایام مخصوص بنا کر لوگوں کو اجتماعی طور پر عبادتوں پر آمادہ کر کر، جیسے حج کا مسئلہ ہے، جیسے ایام ماہ رمضان کی عبادتیں ہیں، شب قدر کے اعمال ہیں، یہ سب کے سب اس زاویے سے بنائے گئے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محکم بنا سکے اپنی ایمان کے دائرے میں، اپنے ایمان کو بلند کرتے ہوئے اور اپنی فکر کو ایک دوسرے کی فکر کے ساتھ ایمانی شکل سے ایسے بندھیں کہ جب ہم آپس میں مل جائیں تو ہم ایک ایسی قوم بن جائیں کہ جسے دیکھ کر دوسروں پر حجت تمام ہوتی ہو. یہ مرحلہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ کوشش اور مجاہدت کا مرحلہ ہے. اس کو طے کرنے کے لیے انسان میں وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ فکر، وہ وتواصو بالحق وتواصو بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا، ان طریقوں سے جو ہے اس بات کو آگے بڑھایا گیا ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں یہ بات ایک مہینے کے لیے، جس میں پھر شبہ قدر کا تصور دیا گیا ہے کہ نہیں پتا کہ کون سی شب شب قدر ہو، تو اس بنیاد پر کہ انسان اس شب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس ماہ مبارک کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا ہے، وہ سب کو رکھتے ہوئے اس طریقے سے اپنے ایمان کو بلند کرنے لگے کہ جس طریقے سے عام حالات میں بلند کرنا میسر اجتماعی طور پر نہ ہو. اسی لیے کہا گیا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر رمضان کے روزے واجب کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، جس طریقے سے گزشتہ قوموں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو، اور تقوی کے ذریعے سے تمہارا آپسی رابطہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے ذیل میں ہو سکے، باقی کی چیزیں تمہارے درمیان میں نہ آئیں۔ تو یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کس لیے اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ فقط اور فقط اس لیے ہے کہ اس کے بغیر یہ کام ممکن اور میسر نہیں تھا۔ اللہ ہم پر کوئی ذمہ داری زبردستی نہیں ڈالتا کہ جس میں فائدہ اس کا ہو اور ہمارا نہ ہو۔ اس کا فائدہ تو ہونا ممکن نہیں ہے، کہ جو کامل ہے اس کو اور کامل نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر وہ چیز جو ہمارے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے لکھا کتبہ، لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے، تو جب وہ لکھ رہا ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم پر روزہ واجب کیا جا رہا ہے، جب ہم پر نماز واجب کی جا رہی ہے، یہ ہماری روحی بھوک کا سامان کیا جا رہا ہے۔ انسان کو بدنی بھوک لگتی ہے، اس کا بدن محتاج محسوس کرتا ہے، تو وہ کسی طریقے سے کھانا پانی اپنا فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک پیدا ہوتا ہوا بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، وہ پہلے اپنی غذا طلب کرنے کی صدا کو استعمال کرتا ہے، بات کرنا بعد میں شروع کرتا ہے، اس کی حاجت اس کے رونے سے، اس کی بھوک اس کے رونے سے سمجھ آنے لگتی ہے۔ تو غذا کا طلب کرنا یہ فطری عمل ہے جو انسان اپنی خود کی بدنی ضرورت بغیر عقل کے پورا کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ محسوس کرتا ہے۔ کوئی کسی کو بھوک کو مٹانے کے لیے عادت ڈلانے کی ضرورت نہیں ہے، پیدائش ہی سے انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے طریقے اور راستے اور بہانے سب لے کر آتا ہے۔ اب اس میں آگے بڑھتے بڑھتے حلال اور حرام کا تفرقہ ہوتا ہے، جہاں پر انسان اپنی وہ حاجت تو رکھتے ہوئے حلال سے پوری کرے گا جب اس کا سن بلوغ تک پہنچ جائے، حرام سے کرے گا جب اس کا سن بلوغ تک پہنچ جائے۔ مگر روح کی بھوک ایسی چیز ہے کہ جو خود بخود نہیں لگتی، روح کی بھوک خود بخود نہیں لگتی، روح کی بھوک لگتی ہے احساس سے، خالق سے، اور اپنے مخلوق اور محتاج ہونے کو محسوس کرنے سے۔ احساس سے خالق ہو اور اپنے آپ کو مخلوق ہونے کے ناطے کمزور محسوس کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے میں کمی محسوس کرتا ہے، وہ کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہو، پوری طریقے سے ہر جانب سے اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہو، وہ کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم جو اب تاریخ میں پڑھتے ہیں ائمہ کی عبادتوں کو، پیغمبروں کی عبادتوں کو، مرسلین کی عبادتوں کو، ان کے پاس جتنا اپنی خود کی کمی کا احساس تھا وہ ہم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے کمی کا احساس، اپنی مجبوری، اپنے احتیاج کا احساس ان کے ایمان کا نتیجہ تھا۔ جتنا انسان اللہ پر اپنا ایمان زیادہ کرتا جائے گا، اتنا اپنے آپ کو اس کے سامنے فقیر احساس کرتا جائے گا، اور جتنا اپنے آپ کو اس کے سامنے کچھ سمجھتا جائے گا، اتنا احتیاج محسوس کم کرتا جائے گا۔ تو ان کی عبادتیں ویسی اس لیے ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو صفر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ویلیو دینے کے لیے اس کا ایک ان کو لگنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ہم ہیں، جو اپنی جگہ کے اوپر، میں بزرگوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایک ہیں، ہم اللہ کے ایک کو لگا کر بہت ہوا تو 11 بننا چاہتے ہیں، یا اس کو پہلے لگا کر خود 11 بننا چاہتے ہیں، وہ صفر رہتے تھے۔ صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو محتاج کامل طور پر اس کے بھروسے ٹکے ہوئے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم سبھی وہی حالت میں ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کو احساس ہوتا ہے، ہم کو احساس کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو نہیں ہونے کے مترادف ہو۔ تو وہی احساس پر ہماری نماز بنتی ہے، وہی احساس پر ہمارا روزہ بنتا ہے۔ جس کا احتیاج پورا ہوگا، اس کا روزہ بھی ویسی ہوگا، اس کی نماز بھی ویسی ہوگی، اس کا جاگنا بھی ویسا ہوگا، اس کا سونا بھی ویسا ہوگا، اور جس کا احتیاج ویسا نہ ہو، اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی۔ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے پہلے تو یہ تصور کر لینا کہ ہم اپنے آپ میں کچھ ہیں. یہ تصور اپنی جگہ کے اوپر ہماری بدنی حرکات کو ہمارے وجود کے برابر سمجھنے کا نتیجہ ہے. دوبارہ دہراؤں گا, یہ کچھ اپنے آپ کو سمجھ لینے کا جو ہمارے میں ایک بھرم بن گیا ہے, ایک فکر بن گئی ہے, وہ اس لیے بنتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اپنی بدنی حرکتوں کو انجام دے لیتے ہیں, ہم اپنا کھانا کھا لیتے ہیں, ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں, نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں, یہ سب چیزوں کو ہم کیونکہ کر پاتے ہیں, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں اور اللہ یہ ہم کو کچھ مدد کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم کو اللہ کچھ دینے لگے گا. ورنہ جو روز مرہ کا ہمارا امر ہے, روز کا جاگنا اٹھنا کھانا پینا پڑھنا لکھنا کام کرنا کاروبار کرنا, یہ سب کا سب یہ تو ہمارا کام ہے, اس میں اس پہ ہم کو کبھی کبھی مدد مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ بھی مجبوری میں. کام اگر اچھا چلتا ہو تو اور زیادہ چلے اچھا بول کر مانگنی ہے, کم چل رہا ہو تو اس کے لیے مانگنی ہے, نہیں چل رہا ہو تو اس کے لیے مانگنی, مگر یہ ہے کہ ہم ہیں اور پھر وہ ہم کو مکمل کرنے کے لیے کچھ دے رہا ہے. ہم کبھی صفر اپنے آپ کو محسوس نہیں کر پاتے. آئمہ کی اگر زندگیوں کی طرف ہم نگاہ کریں تو آپ دیکھیے کہ ان کا احساس یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے وجود میں, کیونکہ یہ بدنی حرکتیں اپنی جگہ پر وہ معنی نہیں رکھتی جو روح کی حرکت رکھتی ہے. اگر روح نہ دی جاتی انسان کو تو یہ انسان کا بدن کئی جانوروں سے ضعیف تر حساب میں رکھا جاتا, اس کا حساب کئی جانوروں سے پیچھے رکھا جاتا. تو جب ایک انسان کو پتا ہے کہ میرا یہ بدنی جو روپ ہے وہ بدنی روپ میرے روح کا سہارا ہے, میرا بدن اپنے لیے خود بنایا نہیں گیا ہے, بیل کا بدن بیل کے لیے بنایا گیا ہے, گائے کا بدن گائے کے لیے بنایا گیا ہے, ہر جانور کا بدن اس جانور کے لیے بنایا گیا ہے, وہ اپنے بدن سے بلند نہیں ہو سکتا, اس کی بدن کی ضرورتیں, اس کی بدن کی جو بھی خوبیاں ہیں وہ چاہے ہمارے لیے کتنی بھی مفید ہو, اس کے لیے وہ بدن ہی ہے. اس کے ایمانی ارتقاء کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اس کا بدن اگر بنا ہے اور جو جانور انسانوں کے کام آتے ہیں تو اس کا بدن ہمارے کام کے لیے بنا ہے. تو اللہ نے دوسرے جانوروں کا بدن, دوسرے جانوروں کی غذا ہمارے تک پہنچائی, دودھ کے ذریعے سے, شہد کے ذریعے سے, گوشت کے ذریعے سے, ان کے کھال کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, اور ان کا بدن پھر ہمارا خود کا بدن وہ ویسے ہی ہے جیسے ان کا بدن ہمارے لیے ہے. تو جو انسان اس بدن سے فائدہ اٹھاتا ہے, جو گائے کا, بھینس کا, بیل کا, جو بھی ہو, اور پھر اپنے بدن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر بدن ہی کی فکر میں رہ جاتا ہے, تو وہ ان بدنوں سے کہ جو مددگار ثابت ہو رہے ہیں کمتر ہوتا ہے یا بہتر ہوتا ہے؟ جو قرآن کی آیت ہے انہم کل انعام بلہم ازل, یہ وہ ہیں کہ جو جانوروں سے بھی زیادہ کمتر ہیں, گمراہ ہے, کیونکہ جانور ارتقاء کی تمنا لے کر پیدا نہیں ہوتا, یہ ارتقاء کی تمنا لے کر پیدا ہو کر اپنے آپ کو جانور کی سطح پر لا دیتے ہیں, نتیجتاً ازل ہیں, گمراہ ہیں. راستہ جانور کو جتنا سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ میں گائے بیل کی مثال دوں, آپ چھوڑ دیجئے تو جہاں پر چراگاہیں ہوتی ہیں وہ چرنے کو نکل جائیں گے, بھیڑ بکری کو آپ چھوڑ دیجئے جہاں جہاں چراگاہ ہے, جہاں جہاں پر کچھ گھاس نظر آئے گی وہاں پر وہ چرنے چلے جائیں گے, اور کوئی ان کا راستہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. حتیٰ پودوں کو بھی آپ دیکھیں کہ جہاں کی طرف پانی ہے زیادہ اس کی جڑیں ادھر رغبت کریں گی, جہاں سے دھوپ برابر آ رہی ہے پودوں کے پتے ادھر ہی حرکت کرتے نظر آئیں گے. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ایک حرکت کرتی نظر آتی ہے. انسان کا بدن انسان کا مقصد نہیں ہے, یہ سب سے پہلا سبق ہے جو ہم کو انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کے ساتھ جب ہم ان سے کلام ہوتے ہیں تو ملتا ہے. تو جب بدن کی ضرورتیں, بدن کی حاجتیں اساس نہ ہو, بیسس نہ ہو, بنیاد نہ ہو, تو بن گیا کیا؟ انسان کی روح. جب انسان اپنے بدن کے سہارے سامنے اللہ کے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اللہ اکبر اور اپنے احساس کا, اپنے وجود کے احساس کا خیال کرتا ہے, تو وہ وہی سمجھتا ہے جیسے بیل کا بدن ویسے میرا بدن, جیسے بیل کا بدن ویسے میرا بدن. میرا بدن اس سے کچھ فائدہ مند نہیں ہے اگر وہ بدن میں اس کام میں لا سکوں کہ جو اس کا منشا ہے. وہ نفخ تو فی ہے میں روحی، ہم نے میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. اگر اس بدن کو اس کام کے لیے لایا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اس کو قابل سجدہ بنا کر ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر میری کوئی ویلیو ہے، اگر نہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اب وہ سفر طے کرنے میں ایک ایک قدم پر ایک ایک قدم پر اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے دنیاوی سفر میں ہماری ہاتھ کی دی ہوئی پیر کی دی ہوئی طاقت ہمارے کام آ جاتی ہے، کافر کے لیے بھی مومن کے لیے بھی. آپ کو مومن بننے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بدن کی ضرورت تو آپ ویسے بھی پوری کریں گے جیسے دنیا میں سب لوگ پوری کر رہے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی پوری کر رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی پوری کر رہے ہیں، جو مشرک ہیں وہ لوگ بھی پورا کر رہے ہیں، جو اہل کتاب ہیں وہ لوگ بھی پورا کر رہے ہیں، جو کفار ہیں وہ لوگ بھی پورا کر رہے ہیں، جو منکر وجود خدا ہیں وہ لوگ بھی پورا کر رہے ہیں. تو یہ کاموں میں ہمارا ان کا برابر ہونا اور روح کے سفر میں ہمارا ان کا برابر نہ ہونا، یہ ہماری اقرار اور عبادت کا نتیجہ بن سکتی ہے اگر ہماری عبادت اس منشا اور مقصد سے ہو کہ ہم کاملاً اس کے محتاج ہیں اور یہ ہمارا بدن ہمارے لیے اس حرکت کا سہارا ہے. جس طریقے سے دوسرے جانوروں سے ملتی ہوئی غذا ہمارے کو اپنے بدن کو مضبوط کر کے اس کو اس حرکت کے اس راہ پر لے جانے کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انسان کر کیا نہیں سکتا، انسان کی تو پہلے سب سے خوبی یہ ہے کہ جو علم ایک جنریشن میں ملتا ہے وہ دوسرے جنریشن تک جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جنریشن کا علم یہ جنریشن میں یہ اسی نسل میں ختم ہو جائے. نسلن بعد نسل چلتا رہتا ہے. تو آج کا علم، کل کا علم، پرسوں کا علم، ہر جنریشن کا اپنا علم کا ذخیرہ وہ دوسرے جنریشن تک پہنچتا ہے. پہلا سوال ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ سے کہ آیا جو علم دنیا میں اکٹھا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے، آیا اس علم کو ہم ہضم کرنے کی کیفیت رکھتے ہیں یا ہضم کرنے کی کیفیت نہیں رکھتے. آج کے دور میں تو علم کی ایک طریقے سے ایکسپلوژن ہے، ایک دھماکہ ہے، کیونکہ آپ ایک ایک جگہ پر ایک ایک مرحلے پر جو آپ کو لائبریری جانا ہوتا تھا آپ ایک سیکنڈ میں وہ کام اپنے کمپیوٹر پر کر لیتے ہیں. میرے ہاسپٹل میں ایک یو پی کا لڑکا ہے جو کام کرتا ہے، تو اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس نے میں نے پوچھا کہ نام تم نے کیا رکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے آشوتوش نام رکھا. میں نے پوچھا کہ تم کو پتا بھی ہے آشوتوش کا معنی کیا ہوتا ہے، تو بولے صاحب نام تو پتا رکھا ہے مگر نام کا مطلب نہیں معلوم. میں بولا اچھا، کمپیوٹر پہ کر رہا تھا، ایک سیکنڈ میں مارا، ایک سیکنڈ میں اس کو میں نے مطلب نکال کر بول دیا کہ بھئی تیرے بچے کا نام جو تُو نے آشوتوش رکھا ہے اس کا مطلب سنسکرت زبان میں سری اور رضا ہوتا ہے، وہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو جو جلدی راضی ہو جاتا ہے اس کو تم سنسکرت زبان میں بھاشا میں آشوتوش بولتے ہیں. اور یہ لارڈ شیوا کا نام ہے کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں، زیادہ ان کو راضی کرنے کے لیے ماننے والے کو محنت زحمت نہیں کرنی پڑتی. یہ آپ کو ایک سیکنڈ میں معلوم ہو گیا کہ آج سے اگر 20 سال پہلے بھی ہم جاتے تو کم از کم یہ ہے کہ کسی لائبریری کو جانا پڑتا یا کوئی ڈکشنری خرید لانی پڑتی. تو آج کے دور میں یہ علم جو ہمارے ہاتھ پر ہے، ہم آیا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز روایت میں ہے، انسان کی ویلیو اتنی ہے جتنا وہ جانتا ہے. کیونکہ عبادت کے لیے، اللہ کا راستہ چلنے کے لیے نالج کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. جب قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں، تو ہم کو حدیث میں ملتا ہے اے یعرفون، یعنی یعبدون کا مطلب یعرفون ہے، یعنی عبادت کرنے کے لیے عرفان ہونا، جانکاری گہری ہونا ضروری ہے. تو یعبدون سے پہلے آپ کو یعرفون ہونا پڑے گا، یعنی آپ کو جاننا ہوگا. اور اب تک جب تک آپ جانیں گے نہیں تب تک آپ کو عبادت کی توفیق حاصل نہیں ہوگی. تو میں گفتگو وہاں سے کر رہا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ ہم کو سکھایا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو، صفر ہو، اپنے بدن کو تم جو کچھ سمجھتے ہو وہ بدن تمہارے کام میں لانے کی چیز ہے، جیسے یہ قلم کام میں لانے کی چیز ہے. اگر میں اس قلم سے لکھ نہیں رہا ہوں تو یہ قلم ایک زینت بن کے رہ جائے گا، ایک مدت کے بعد اس کی کارکردگی ختم ہو جائے گی، اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی. تمہارا ہمارا سب کا بدن یہی کام کا ہے. اگر اس کو تم کام میں وہ نہیں لا رہے ہو تو تمہارا بدن اس بیل کے بدن کے برابر ہے، جبکہ بیل میں وہ روح نہیں ہے جو تمہارے میں ہے. تمہارے میں تو ہماری روح ہے، تمہارے میں تو ہماری روح ہے. یہ کیفیت کو زندہ کرنے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، جہاں پہ آدمی اپنے آپ کو صفر سے قریب لائے. یہ چیز ہم کو ایسے ایام جو ہم کو نصیب ہوئے ہیں اس کی رحمت کی طرف سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، اگر ہم کوشش مل جل کر اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو راہ دکھانے کی نیت سے کرتے رہیں. کام ابتدان مشکل رہے گا، لیکن جیسے جیسے بات سمجھ میں آنے لگے گی اتنا انسان اپنے آپ کو کم اور اپنے مقصد کو زیادہ سمجھے گا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد خود خدا ہے، اس کا مقصد خود اللہ ہے. هو الاول والآخر، یہ معنی اس کے ہیں کہ جو حدیث میں ملتا ہے کہ سورہ حدید کی آخری آیتیں اور سورہ قل ہو اللہ آخر زمانے کے لوگوں کو بہتر سمجھ میں آئے گا بنسبت اس زمانے کے لوگوں کو. الاول والآخر، یعنی جب وہ شروع میری ہو رہی ہے تو اس کی شروعات سے شروع ہو رہی ہے، جب اس نے میرے بدن اور روح عطا کی اور دوسرے جانوروں کے ذریعے سے، دوسری فضا ہوا سب کے ذریعے سے مجھے مضبوط بنایا اور مجھے قابل بنایا کہ میری روح علم حاصل کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا پوری اس کی ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا ہوں. میں اپنے اختیار کو جو اس نے دیا ہے، اس اختیار کا استعمال یا تو اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ جیسے اس نے چاہا، یا اس کو بھلا کر اپنا اختیار جو اس نے میرے لیے مقرر کیا. میں توجہ کا محتاج ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اختیار اس عنوان سے رکھتے ہیں کہ جیسا ہم جو چاہے کریں، ویسا نہیں ہے. ویسا ہوتا ہے کہ ہم کو احساس ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے، ہم جب اس کو مان لیتے ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف ہم کو لے جاتا ہے، جب ہم اس کو نہیں مانتے تو وہ ایک ہاتھ پکڑ کے ہم کو دوسرا. ہم سمجھتے ہیں جب ہم ادھر جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم کو لذت مل رہی ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں. آیات قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تم نہیں کر رہے ہو، ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے اور ہم فاسقین کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے. تو وہ جو آزادی اور اختیار سمجھا جا رہا تھا، وہ آزادی اور اختیار فقط انتخاب کا تھا، اپنے آپ کو صفر ماننے یا نہیں ماننے کا تھا. جب ہم نے اپنے آپ کو کچھ مان لیا تو ہم کو اللہ کی حاجت محسوس نہیں ہونے لگی، جب اللہ کی حاجت محسوس نہیں ہونے لگی تو ہم اللہ کی مدد طلب نہیں کرنے لگے، اور یا تبھی طلب کرنے لگے کہ جب کوئی چیز گڑبڑا گئی. اپنا اختیار جو بدنی اختیار تھا اس کی حدود جو ہے جب مکمل نہیں ہونے لگی، ہمارا بدن وہ جو چاہتا تھا نہیں ملنے لگا تو تڑپ تڑپ کر پکارنے لگے. ہماری جان بچانی تھی ہمارے کو، کیونکہ ہمارا بدن ہمارے لیے مہم ہے، ہم دڑپ دڑپ کے پکارنے لگے کہ ہم کو جان تو بچانا آتا نہیں ہے، اب تو ہماری مدد کر دے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو اختیار نہیں ہوا، یہ تو مجبوری میں، جہاں پر ہم نے اپنی مجبوری کو نہیں سمجھا تھا، جب جا کر ایک جگہ پر ٹکرائے اور احساس کیا کہ اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو پکارنے لگے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کلیسا بھرے ہوئے ہیں، مندریں بھری ہوئی ہیں، اکثریت ان لوگوں سے کہ جو مجبوری کسی ایک مرحلے پر سمجھتے ہیں. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری مجبوری تمہاری ذات میں پوشیدہ ہے، تم مجبوری ہو. تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری بدنی حرکت تمہارا مقصد ہے، کیونکہ تمہارا مقصد جیسے تمہاری خلقت میں میرے علاوہ کچھ کوئی نہیں تھا، تمہارا مقصد بھی میرے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اول میں بھی میں ہی ہوں، آخر میں بھی. وہیں کئی اور آیتیں ہیں قرآن کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ تم مجھ سے فرار نہیں کر سکتے، یا مجھ سے مدد طلب کر سکتے ہو، یا میں تمہیں وہاں پر بھیج دوں گا کہ جہاں کے اوپر تمہیں پھر میری مدد کی ضرورت نہ پڑے، وہاں پر بھیج دوں گا جہاں کہ تمہیں پھر میری مدد کی ضرورت نہیں. جہنم میں خدا کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان اپنی زندگی میں اگر خدا کی مدد کو ہر لحظہ سمجھا، ہر چلتی ہوئی سانس اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، ہر دماغ میں آنے والا مفہوم، ہر ادا کیا ہوا آئیڈیا، یہ سب کے سب اسی کے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ ہے. صدقہ کھانے والا اپنے آپ کو بلند اگر سمجھ رہا ہے تو وہ اس کے دماغ کا اس کی کمزوری ہے، اس کی کمزوری ہے. یہ کمزوری کا احساس جتنا جلد ہو جائے اتنا ہم غنیمت میں رہیں گے، اور جتنا دیر سے ہوگا اتنا نقصان اٹھانے والوں میں سے رہیں گے. یہ احساس کہ ہم کو اسی سے لینا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک چیز اپنے آپ میں اپنے آپ کو بھری ہوئی محسوس کر رہی ہے، ایک اسپونج کی مثال دے رہا ہوں، اسپونج میں پورا پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پانی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، تو اب یہ اسپونج کی فکر یہ رہے گی کہ اب مجھے کچھ ہونا نہیں ہے، اگر کچھ مجھے ہونا ہے تو کچھ چیزیں مجھ پر آ جائیں کہ جو میری یہ پانی جو اندر ہے اس کے اوپر کچھ تزئین بن جائے، زینت بن جائے، تاکہ مجھے اور زینت مل جائے. انسان کی بھی کیفیت وہی ہو جاتی ہے کہ جہاں کے اوپر وہ سمجھتا ہے میں مکمل ہوں تو وہ اپنے ظاہر کو پینٹ کرنا شروع کرتا ہے. میں اسپونج سے مثال اس لیے دیا کہ جب وہ پانی سے بھر جائے اور تو پانی آنے والا ہے نہیں اس کے اندر، اب اس کا یہ احساس ہوتا ہے اور اب مجھے کچھ ہوتا تو کچھ میری طرف کچھ چیزیں ڈیکوریشن کی لگا دی جائیں، کچھ پھول لگا دیے جائیں، کچھ پتے لگا دیے جائیں، تاکہ میں ایک اسپونج رہتے ہوئے جو ہے ایک اور اچھی چیز نظر آ جاؤں. انسان بھی اپنے آپ کو جو ہے بیوٹی پارلر میں جا کے یا کہیں اور جا کے اپنے آپ کو جو مزین کرتا ہے وہ فقط اسی طریقے سے ہے کہ میں تو کامل ہوں، اب باقی کی جو چمک ہونی ہے وہ مجھ میں ہونی چاہیے. اور اس کے مقابل میں ایک ایسی چیز لے لیجیے، ایک ایسا اسپونج کے جس کے اندر کچھ بھرا ہوا نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اسپونج ہوں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ میں جتنا ہو سکے فیض اللہ سے حاصل کروں، اور جتنا میں حاصل کرتا رہوں گا مجھ میں یہ بھرنے کی صفت ایک مادی اسپونج کے جیسی نہیں ہے، میری یہ بھرنے کی صفت غیر متنائی ہے، انفینٹ ہے. تو جب یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے عطا ہوتی جائے گی، میں لیتے جاؤں گا تا آخر مرنے کے لہجے تک بھی مجھے اللہ عطا کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی مجھے اللہ عطا کر سکتا ہے، تو وہ کیسے مانگے گا، وہ کیسے جھکے گا، وہ کیسے تڑپے گا. اگر آپ یہ شخصیتوں کی طرف غور سے دیکھیں تو یہ وہ شخصیت ہے. میں نے کہا تھا کہ ہم یہ ویسی عبادت کر سکیں گے، مگر ایک رہنمائی جب ہو چکی ہے تو اگر ہم ان کو امیٹیٹ نہیں کریں گے، ان کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہو یہ جائے گا کہ ہم ان کو فالو فقط نہیں کریں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا، ہم ان کے دشمنوں کی زندگیوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. جو اللہ کا راستہ نہیں چلے گا وہ شیطان کا راستہ چلے گا ہی. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیطان کا راستہ نہیں چلیں گے، ان کا بھی راستہ نہیں چلیں گے. ان کا راستہ اس لیے نہیں چلیں گے کہ ان کے جیسا کیسا چل سکیں گے. تو جو چل سکیں گے وہ کون سا راستہ رہ گیا، جو آسانی سے چل سکیں گے وہ کون سا راستہ رہ گیا، بدن کا راستہ رہ گیا، شیطان کا راستہ رہ گیا. تو شیطان کا راستہ ہم چلتے رہیں گے، نام البتہ ان کا لیتے رہیں گے، یہ تو ہمیشہ ہوا ہے. نام کو کام میں لاتے جاؤ، بولتے جاؤ کہ نام ہی ایسا ہے، اور کام وہ کرو جو اپنے کو پسند آتا ہے، اور وہ اپنا کہ جس کو احساس خدا کے بعد اپن نہیں بنے ہیں، احساس خدا سے پہلے ہم اپن بن گئے ہیں. ایک احساس خدا سے پہلے والا اپن ہوتا ہے، ایک احساس خدا کے بعد کا اپن ہوتا ہے. احساس خدا سے پہلے والا اپن وہ اپنائیت اور اپنے پن کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے، ایگو کو اتنا انفلیٹ کر دیتا ہے کہ پھر انسان کے پاس کوئی ہدایت کی گنجائش نہیں رہتی. اور ایک دوسرا اپن رہتا ہے کہ جو اللہ کی شناخت کے بعد سمجھ میں آتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہتا، وہ ویکیوم کے جیسا رہتا ہے، اس میں رہتا ہی نہیں کچھ، اپنے سے بھری ہوئی کوئی چیز اس میں نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ اس نے جو بھی کیا ہے وہ اس کو دوسرے لیول پہ کنزیوم کر کر پھر ویسے کے ویسے بھوکا اور محتاج سامنے اللہ کے کھڑا ہوگا. ہر لہجہ اس کا فقر بڑھتا جائے گا، گھٹتا نہیں جائے گا. جتنا اللہ عطا کرتے جائے گا اس کی بھوک اتنی بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ عطا کرتے جائے گا اس کی بھوک اتنی بڑھتی جائے گی، کیونکہ جو چیز عطا کی جا رہی ہے اس کو اللہ کے راستے پر آگے بڑھاتی جا رہی ہے. تو جس کی منزل کی انتہا نہ ہو تو کتنا پیٹرول اس کو چاہیے. آپ جتنا پیٹرول ڈالتے جائیے اس کے اندر وہ یوز کرتے جائے گا اور پیٹرول کی خواہش کرے گا، جتنا ڈالتے جائیں گے بھرتے جائے گا اور پیٹرول کی خواہش کرے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اتنا سب کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف نظر کرے گا تب یہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی ذات ہی نہیں ہے. وہ کیسی کہ جو حاصل کیا ہے اس کو صفر سمجھے، جو لیا ہے اس کو سب کچھ سمجھے، اور کہے کہ تیرا سب کچھ لے لیا ہوں لیکن تجھے پھر میں نے اپنی طرف سے صفر دیا ہے. تو یہ قول نکلتا ہے کہ کتنا لمبا سفر کتنا کم زیادہ راہ. یہ کیفیت اگر آ سکتی ہو، یہ کیفیت آ سکتی ہو کہ جتنا اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بہت دیا اور میں نے اس بہت کو اور بہت کر کے آگے کر دیا، نہیں کہہ رہے ہیں. کہہ رہے تو نے بہت دیا لیکن میں اس بہت کو بہت بڑھا کر نہیں کر سکا، لامبے راستے کے لیے میں نے جو ذات مجھے بنانا تھا وہ ذات میرے پاس نہیں ہے، تو کیسی نئی شدت کی بھوک ہوگی کہ جو اور طلب کرنے، اور جو آدمی اپنے کام کو بڑا سمجھ لے، اپنے کارنامے کو بڑا سمجھ لے، وہ آدمی آگے بڑھنے کی قدرت روک لیتا ہے اپنی، کیونکہ خود بڑا کام کر چکا ہے، اب کیا بڑا کام کرے گا؟ یہ ایمان کا راستہ ایسا ہے کہ اس پہ بڑا کام کرنے والے کبھی اپنے آپ کو بڑا کام کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کرے، تو ان کا سجدہ جیسے پہلے دن تھا وہ سجدہ ان کے آخری دن بھی رہا، بلکہ اور شدت کی بھوک اور فخر کا احساس کے ساتھ رہا. اور جنہوں نے احساس کر لیا کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے، اس سے فخر و مباحات کرنے لگے، اکڑنے لگے دوسروں کے سامنے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا. تو جب سب تم نے کر ہی لیا ہے تو پھر اللہ کے اب سامنے جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو کر لیا، 40 سال عبادت کر لی، اب کیا ضرورت ہے؟ ختم ہوگی بات. یہ سب حاصل کر لیا، 4 لوگوں کے سامنے جھنڈا لگا کر بولے کہ ہم نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو ایمانی راستہ نہیں بولتے. یہ تو دنیاوی راستہ ہے کہ جو ہم نے طے کیا، اللہ کے راہ پر بھی طے کیا، لیکن وہ کیفیت ہم نے نہیں لائی کہ جو ائمہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم کو وہ ہو جانا چاہیے کہ جو بغیر نتیجے کے عمل کرنا سیکھ لو. نتیجہ چاہے اچھا ہو، نتیجہ چاہے برا ہو، اللہ کے راستے میں اگر روح کا سفر دیکھا جائے تو نتیجہ برا نہیں ہوگا. کربلا سے ہم ایک ہی چیز سیکھتے ہیں کہ بدنی طور پر فنا نقصان نہیں ہے اگر وہ بدن اس کام کے لیے فنا ہوا ہو جو روح کے لیے مقرر کیا گیا ہو. جب جناب زینب نے کہا تو یہی بنیاد پر کہا کہ کچھ لوگ تھے جن کے لیے یہ مقدور تھا، ان کے لیے تقدیر کیا گیا تھا کہ وہ جا کر وہاں پر شہید ہو جائیں، انہوں نے اپنے مقام کو پا لیا، یعنی انہوں نے اپنے سفر کو وہاں تک جانا سمجھا اور اس سفر کی انتہا انہوں نے اپنی شہادت کو سمجھ لیا. اس میں ہم کو کوئی برائی نظر نہیں آتی. جو مارئی تو اللہ جمیلہ کا جو فقرہ ہے، جو جملہ ہے، وہ اسی عنوان سے کہ مجھے کوئی برائی کا نظر آئی. یہاں پر وہ لوگ جو اپنی روحی سفر کو طے کرتے کرتے اپنے بدن کو ان روحی اقدار کو کہ جو اللہ نے چاہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو فدا کر دیا، اس مقام کو پا لیا، تو یہاں پر برائی کہاں ہے؟ بدن کا دنیا میں مٹ جانا موت کے آ جانے سے، چاہے وہ موت موت کی شکل میں ہو یا شہادت کی شکل میں ہو، اگر اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہو تو اس میں عیب کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب آئیے دوسری چیزوں کو، دنیا کے حرکتوں کو بھی دیکھ لیں. مولا کے گردن میں رسی ڈال کر کھینچے جانے کا واقعہ ہم نے سنا، گردن میں رسی ڈالی، کھینچے گئے، بلایا گیا، لے جایا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن مولا کو کوئی اس پر اثر نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی ذلت، کسی قسم کا احساس نہیں، کیونکہ رابطہ خود کا اور اللہ کا ہے. اس کام میں میرا جو ریاکشن ہونا چاہیے وہ اس بندے کا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس کوئی ایگو نہیں ہے. تو ایک ایسے ایگو لیس انسان کو آپ کھینچ کر بستی میں ذلیل کرنے کو لے جائیے، اس کو احساس ذلت دلا ہی کیسے جا سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ عزت پوری اللہ کے پاس ہے. اسی بنیاد پر قرآن کی آیت آتی ہے للہ عزت و جمیع. تو جو انسان نے سمجھ لیا کہ عزت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے، تو دنیا اس کو کیسے ذلیل کر سکتی ہے؟ اس کا سر کاٹ کے ذلیل کر نہیں سکتی، اس کے گردن میں رسن ڈال کے کھینچ کر ذلیل نہیں کر سکتی، اس کے بازوں میں رسن بن کے ذلیل نہیں کر سکتی، اس کے سر سے چادر چھین کے ذلیل نہیں کر سکتی، اس کی بدن کو مصلح کر کر ذلیل نہیں کر سکتی. یہ کیفیت کو، یہ راہ کو، یہ فکر کو ہم کو ان ایام میں غور کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جہاں کے اوپر ہم اپنی عزت کو اتنی بڑی نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس صفر کے کے قریب لانے کی کوشش کریں کہ جو حقیقتاً ہم ہیں، اور اپنے روح کا مقصد اس صفر کرنے کے نتیجے میں جو ہم کو ملتا ہے وہ مل جل کر اس کو لے کر آگے بڑھیں. اس لیے کہ جو دین کی مقابل قوتیں ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا ماڈل ہی نہیں بن سکے کہ جہاں پر لوگ اپنے ایگو کو بھول کر کام کرنا شروع کریں. تو آپ جتنا ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، جتنا انٹرنیٹ پر آپ جتنا دیکھتے ہیں دیکھ لیجئے، جتنا سرف کرتے ہیں انٹرنیٹ سرف کر لیجئے، جو چیز کو اٹھایا جا رہا ہے انسان کی یہ بدنی روپ کی چمک کو دھمک کو بڑھا کر کہ ہم بھی کچھ ہو جائیں، تم یہ ہو جا سکتے ہو، تم وہ ہو جا سکتے ہو، تم یہ ہو جانا، تم وہ ہو جانا، تم ملٹی ملینر ہو جانا، تم بلینر ہو جانا، یہ والے بھاری کپڑے، یہ والے بھاری گھڑیاں، یہ والی چیز، یہ والی چیز، وہ والی چیز، ہر چیز ایک کے انسان کو بدنی طور پر اور اچھا بدن والا اور بدنی لذتوں سے ہمکنار ہونے والا بنا دیا جائے، انسان کو اللہ کا بندہ نہ بنے دے رکھا جائے، اس کو بندہ بننے کی گنجائش ہی باقی نہ رکھی جائے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب یہ ہو رہا ہے تو دنیا کی طرف تو سبھی بھاگ رہے ہیں، جو دنیا سے ہٹ کر جا رہے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ جب سب دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک جو دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں اور دوسرے جو لنگڑے ہیں، جو دنیا کی طرف بھاگ نہیں سک رہے ہیں، تو وہ چلا رہے ہیں دیکھو دنیا پرست کیسے ہوں گے. تو ایک گروپ ہو گیا لنگڑوں کا کہ جو دنیا کی طرف اب بھاگ نہیں سکتے، اور دوسرا گروپ ہو گیا کہ جو لنگڑے ہیں تو بھی بھاگ رہے ہیں گرتے پڑتے، اور کچھ کامیاب بھی ہو گئے ریس میں، تو بھاگنے والوں میں کچھ کامیاب ہو گئے، کچھ ناکام ہو گئے مگر بھاگ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھاگنے سے فائدہ نہیں، ہم تو زیادہ آگے کامیاب ہونے والے ہیں نہیں، تو بہتر ہے کہ اللہ کا نام لو اور گالی دیتے بیٹھے رہو ان کو کہ جو اس دنیا کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہیں. اپنا خود کا کردار کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی پروگرام لکھا ہی نہیں ہو. اللہ نے فاسقین کو گمراہ کر دیا، ہم کو کیا کیا؟ ہم بولے ہم تو گناہ نہیں کر رہے. کیا نہیں کر رہے؟ بولے نماز پوری پانچ وقت کی پڑھ رہے ہیں، روزے پورے 30 رکھ رہے ہیں، کیوں رہا بہت ہم سے جتنا بھی ہو جاتا ہے یہ 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 وہ بھی کر رہے ہیں، خیرات ویرات برابر چل رہی ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے. یہ سب ہونے کے بعد ایک ایسی سوسائٹی بنا نہیں سک رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ ایک گروپ ایسا ہے کہ جو ان چیزوں سے دور ہو کر ایک راستہ بنا رہا ہے. جو قرآن کی آیتیں ہم کو بتلا رہی ہیں وہ راستہ ہمارے پاس بنتا نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہی نہیں. برے اجتماعی طور پر برائی کے راستے بنا لیے، انہوں نے ہتھیار بنا لیا، انہوں نے یہ بنا لیا، انہوں نے ملٹری بنا لی، انہوں نے کو کرانا سکھا لیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. ہم دیکھتے ہیں مصر میں ایک سال نہیں ہوا الیکشن ہوئے، ایک سال میں آدمی کر کیا سکتا ہے؟ کیا کر دے گا؟ جادو کر دے گا، موجودہ کر دے گا. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے برٹن کے پرائم منسٹر آئے تھے جوبلی ہال میں تقریر کرنے کے لیے، فارمر پرائم منسٹر تھے کیلگھن. تو میں بھی اتفاقا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، چلا گیا تھا. تو انہوں نے انڈین ڈیموکریسی پر تقریر شروع کی، یہ 20-25 سال پرانی بات بول رہا ہوں، 25 سال لگ بھگ. تو انہوں نے کہا کہ انڈین ڈیموکریسی تو ابھی اپنی پھالی بدل رہی ہے، اپنی ڈائپر چینج کر رہی ہے، جبکہ انڈین ڈیموکریسی کے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو چکے تھے. تو 30 سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ کی ڈیموکریسی کے پھالیاں بدلے جا رہی ہیں. تو جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہو، ایک سال تو پیدائش ہوتی ہے، اس سے یہ امید کی جا رہی ہے اور ان پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مورسی نے جو ہے کیا کیا، کہا کہ اپنے پہچانت والوں کو انہوں نے پوسٹ دے دیا. ارے بھائی، جس کو آدمی پہچانتا نہیں اس کو منسٹری کیسے دے دے؟ جس کو جانتا نہیں اس کو کیا بنیاد پر دے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کر دے اور ایک سال میں کر دے، اور کیونکہ نہیں کیا اقتصاد کو، جیسے ایک سال میں ایک انقلاب کے بعد ایک سال میں کون سے انقلاب کا اقتصاد ٹھیک ہو گیا ایک سال کے اندر بتلائیے؟ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے ملٹری کے ذریعے سے کام انجام دے دیا. یعنی امپاسبل چیز ہے، کسی جو توقع کی جا رہی ہو اس انسان سے، وہ سپر ہیومن بھی رہتا، سپر مین بھی ہوتا تو وہ نہیں کر پاتا. تو کہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر یہ ہو سکا کہ جہاں پر ایران میں یہ واقعہ پیش آیا، انقلاب آیا، اور دوبارہ ملٹری کو ہونے میں کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. 1954 میں ہوئے تھے جب مصدق کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا تھا، مگر اس کے بعد جب انقلاب آیا 79 میں، 25 سال بعد، تو اس وقت جو ہے علماء آگاہ ہو چکے تھے. ان کے ترکیبوں سے پہلے کام انہوں نے کیا کہ ملٹری کے مقابل میں انہوں نے بسیج بنا دی، موبلائز فورسز بنا دیے کہ جو ملٹری کے مقابل میں ٹک سکے، ورنہ تو ان کا باقی رہنا ایک سال کے بعد بھی ممکن نہیں تھا. جب دیکھا کہ ایک سال کے اندر ممکن نہیں ہوا تو انہوں نے جنگ کا اعلان کروا دیا عراق کے ذریعے. تو آپ دیکھتے جائیے کہ وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں وہ لوگ کس تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، اور ہم جو دنیا نہیں چاہتے دنیا چاہنے اور دنیا میں رہ کر دنیا نہیں چاہنا دو الگ الگ چیزیں. دنیا نہیں چاہنے کا مطلب مر جانا نہیں ہوتا. دنیا چاہنے اور نہیں چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہنا یعنی ڈوب جانا اور نہیں چاہنا مطلب اس دنیا کو وسیلہ بنانا کچھ کرنے کے لیے. دنیا کا نہیں چاہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے بدن کو بنیاد نہیں بناتے, اپنی روح کو بنیاد بناتے. اپنی روح کو جب بنیاد بناتے ہیں تو آپ کی حرکت ایک دوسری ڈائریکشن میں ہوتی. ہمارے پاس وہ ڈائریکشن شروع نہیں ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ پولیٹیکل ڈائریکشن ہونا چاہیے, میں نہیں کہتا کہ یہ پاور حاصل کرنے کا ڈائریکشن ہونا چاہیے. سوشل ڈائریکشن تو ہو سکتا ہے. ہندوستان کا مسلمان اس تعداد میں ایک سوشل ریولوشن تو لا سکتا ہے اپنے اندر میں, جس میں اس کا بھی فائدہ ہو اور ان کا بھی فائدہ ہو کہ جو مسلمان نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ عربی مسلمان ہو. آیا وہ سوشل ریولوشن نہیں لا سکتا؟ اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو اتنا نہیں بلند کر سکتا کہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے؟ اپنی زندگی کو بنیاد ان چیزوں پر رکھے کہ جو بدن سے بلند ہو. تو جو بدن سے بلند کو اپنی بنیاد بنائے گا وہ کتنا نہیں بلند ہوگا, اور جو بدن کو اپنی بنیاد بنائے گا وہ کتنا نہیں پست ہوگا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے کھلی ہیں. پولیٹیکل چینج لانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بعد از رسول پولیٹیکل چینج میں ائمہ کا رول نہیں رہا, مگر سوشل چینج کیا انہوں نے نہیں لایا؟ آیا سوشل چینج کے لیے انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی؟ ہر چیز پولیٹیکل چینج کے اندر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل چینج ممکن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. لبنان میں بھی کس حد تک کے میجورٹی رکھ کے پولیٹیکل چینج نہیں لا سک رہے, تو ہم تو اقلیت ہیں. یہاں پر پولیٹیکل چینج کی بات ہی نہیں ہوتی, مگر ایک ایسے پلیٹ فارم پر تو آ سکتے ہیں کہ جس کے اندر سوشل چینج کی بات ہو. سوشل چینج ہوگا تو اکنامک چینج ہوگا, اقتصادی چینج ہوگا. اجتماعی چینج کے ساتھ آپ کا اقتصادی چینج ہوگا, آپ کا ثقافتی کلچرل چینج ہوگا. آپ دوسروں کے کلچر کو چاٹنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری طرف جائیں گے, آگے بڑھیں گے. آپ کا کلچر ایک پیرلل کلچر ہوگا جو دوسروں کو متاثر کر سکے گا. آج کا جو پاپولر کلچر ہے سوائے ناچ گانے کے اس کے اندر کچھ رہ گیا؟ اور ناچ گانا کس سطح کا؟ پست ترین بدنی حرکتوں کو عام کیا جا رہا ہے. آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو ناچ تھا آج کے ناچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ناچ فی نفس ہی برا تھا, تو آج یہ ناچ اس لیول پر لا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر حیوانیت تپ ٹپک رہی ہے. آیا ہم اپنے بچوں کو اس ناچ سے, اس گانے سے قریب ہونے کی گنجائش رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو پھر ہم ان کو اس کے مقابل میں کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ ہماری ثقافت کیا ہے؟ ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا سارا پیسہ تو جو ہے چمکدار شادیوں میں اور چمکدار فنکشنوں میں ختم ہو رہا ہے, بچ کیا گیا ہمارے پاس؟ تو جب ہماری اولاد کو ہم ایک چمکتے ہوئے بدنی کلچر کے سامنے چھوڑ دیں گے اور وہ بدنی کلچر ان کو 90% پلس کو کھینچ لے گا, اور جو 10% ہے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرنا کیا ہے, گرچہ وہ پوری طریقے سے اس کا شکار نہیں ہوئے ہوں, تو آپ بتائیے سوسائٹی میں رہ کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تھوڑے ڈوبے ہوئے لوگ اور تھوڑے ڈوبے ہوئے لوگوں کا ماتم کرنے والے, جس کو خود بھی نہیں پتا کہ آدھے تو خود بھی ڈوبے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے جو دوسروں کو ڈوبا رہا ہے. قرآن آیا ان چیزوں کے لیے رہنمائی کی ہے یا رہنمائی نہیں کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ راہ کیا ہے, اور اگر نہیں کی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ آئندہ والے درس میں کوشش کروں گا کہ یہ راستے جو ہے اللہ نے جو بنائے ہیں قرآن میں, ان قرآنی آیات کو لے کر بات کو آگے بڑھاؤں, اور کوشش کروں کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے کچھ اس قسم کے افکار جو ہے جو قرآن میں اجتماعی سازندگی کے لیے, اجتماع کو بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں, ان کو انشاءاللہ پیش کروں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.